काम सही हो और पूरा हो, और उसके लिए शर्त है कि काम को पूरा सुना जाए और पूरा समझा जाए। उसके लिए शुरू से लेकर आखिर तक रहना, उसी के साथ में दूसरी बात यह है कि पूरी बात को ध्यान और तवज्जो के साथ सुनना, कि जिस्म भी यहां है और दिल दिमाग भी यहां है, जिस्म यहां है दिल दिमाग यहां नहीं है, तो गाड़ी के हॉर्न की तरह आवाज कानों से टकराती रहेगी, अंदर जाएगी नहीं आकर। जब आदमी ध्यान और तवज्जो से बात सुनेगा तो बात कानों के रास्ते से दिल तक पहुंच जाएगी, और जो बात दिल तक पहुंच जाएगी वो जिंदगी के रुख को सही करेगी। मालूमात के रास्ते से जिंदगी सही नहीं होती, याद रखे हम, जिंदगी जो सही होती है उस वक्त में होती है जब बात दिल तक पहुंच जाए। इसीलिए किताबों में आता है कि टकेटी की हालत में टकेटी डालने की कोशिश हो रही है घर पर, और घर में से आवाज आई अलम या अमीरी लदीन अमनुशाह, क्या ईमान वालों के लिए वक्त आया नहीं है कि उनके दिल अल्लाह से डर जाए? बस इस बात का दिल तक क्या पहुंचना था कि जिंदगी की काया ही पलट गई, फौरन जबान से बात निकली, आ गया आ गया आ गया, और अपनी सारी जुर्मों वाली जिंदगी से तौबा करके विलायत के आधा मकाम पर पहुंचाकर जिंदगी भी गुजारी और इसी हालत में मौत आई। ये विलायती की बात की तासीर है, लेकिन शर्त यह है कि दिल तक पहुंचे। तो दिल तक पहुंचने का रास्ता यह है कि जिस्म भी यहां हो और ये दिमाग भी यहां हो, इसलिए ध्यान और तवज्जो से पूरी बात को सुनना, उसी के साथ में जाग कर बात को सुनना। इसलिए कि आंखें बंद हो गई तो कान बंद हो गए, मस्जिद में होने के बावजूद भी कोई बात दिल तक नहीं जाएगी। इसलिए जागते रहने का आसान रास्ता यह है कि नीचे नहीं देखना, घुटनों में हाथ नहीं डालना, आंखें बंद नहीं करना, बल्कि बात करने वाले की तरफ देखते रहना। किसकी तरफ देखना? बात करने वाले की तरफ देखते रहना। फिर भी आंखें बंद होने लगे तो अपनी आंखों को मलकर भीम को दूर किया जाए, ताकि मस्जिद के खैर से आदमी महरूम न रहे। इतनी कुर्बानी देकर यहां आए और मस्जिद की खैर मिली भी, तो ये बहुत बड़ी महरूमी की बात है। तो इसके लिए जाग कर बात को सुनना, अमल की नीयत से बात को सुनना, इसकी नीयत से, अमल की नीयत से। जब अमल की नीयत होगी तो अल्लाह अमल की तौफीक देंगे। अल्लाह की तरफ से जाता है हर आदमी को उसकी कोशिश का सिला मिलेगा, ये पक्की बात है। हर आदमी की कोशिश अल्लाह के यहां देखी जाएगी, और यह फरमाया फरमाया हर इंसान को वो चीज मिलेगी जिसकी उसने नियत किया। अगर अमल की नियत करेंगे तो अल्लाह अमल की तौफीक देंगे, उसके असबाब पैदा फरमाएंगे, अमल करा देंगे, जी चाहे तो न चाहे तो, हालात साजगार हो ना साजगार हो, माहौल मुनासिब हो ना मुनासिब हो, हर हाल में अल्लाह अमल की तौफीक देंगे, अमल की नियत की बरकत से। इसलिए अमल की नियत के साथ में बात को सुनना, उसी की तरह बात को अच्छी तरह सुनते हुए, समझते हुए और अच्छी तरह करते हुए उसको पूरे आलम में और सारी इंसानियत तक पहुंचाने की नियत से बात को सुनना। तो पूरे आलम में कैसे पहुंचाएंगे? आलम तो बहुत बड़ा है और इंसानियत तो 700 करोड़ दुनिया में है, तो पूरी इंसानियत तक और आलम तक बात के पहुंचाने का क्या रास्ता है? फरमाया पूरे आलम तक और सारी इंसानियत तक बात के पहुंचाने का रास्ता यह है कि जहां तक और जितनों तक जा सकते हैं अपनी जिंदगी में खुद जाना, और जहां तक नहीं जा सके और जितनों तक नहीं पहुंच सके वहां तक बात को पहुंचाने के लिए अपनी जिंदगी में काम करने वाले बेहतरीन आदमी तैयार करके मांगा। ये काम का सही रुख है, अच्छी तरह काम करते हुए बेहतरीन आमदा तैयार करके मांगना, बांध बन करके नहीं मांगना। تو عورت باری ہوتی ہے زندگی بھر نکاح میں ہوتی ہے, ایک بچہ نہیں پیدا ہوا زندگی بھر تبلیغ میں رہے, ایک آدمی بھی نہیں بنا. یہ تبلیغی بانج بنائی تو بانج بن کر کے نہیں بننا چاہیے, بلکہ اپنی زندگی میں کام کرنے والے بہترین عملے کو تیار کر کے بننا, یہ محنت کا صحیح رخ ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے بہت بڑا کام لے کر کے بھیجا, آپ کی محنت کا میدان پورا عالم تھا, ساری انسانیت تھی اور قیامت تک کا زمانہ تھا. اتنا بڑا کام ہے آپ کے ذمے, اور اتنے بڑے کام پر قابو پانے کے لیے آپ کو صرف 23 سال کا زمانہ دیا گیا. اتنے عرصے میں اتنا بڑا کام آپ کو کرنا ہے, تو اس کے لیے کام کا کیا رخ آپ نے اپنایا؟ آپ نے کام کا رخ بھی اپنایا کہ بے نفس نفیس اس محنت میں اپنے آپ کو پوری طرح تھکاتے ہوئے بچاتے ہوئے آپ نے 23 سال میں 25,000 صحابہ کا عملہ بنایا, جو عملہ آپ کی زندگی کا آئینہ تھا. صحابہ کی زندگی سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو سمجھا جا سکتا تھا, ایسی زندگی صحابہ کی آپ کے ساتھ رہ کر کے بنی. اسی لیے صحابہ کا تعارف دو جملوں میں ہوتا ہے, فرسان بن نہار اور غلام بن لئی, بسام بن نہار اور بقام بن لئی. فرما صحابہ کی کیا شانی؟ فرما صحابہ کی شانی ہے کہ وہ ان کے شہ سوار ہیں, کہ گھوڑے کی پشت پر بیٹھ کر پوری دنیا میں مارے مارے پھر رہے ہیں انسانوں کو اللہ کی پہچان کرانے کے لیے کہ اللہ کون ہے اور کیسے ہے, اور راتوں کے عبادت گزارے. کانو قلیل من اللیل ما یہجعون وبالاسحار یستغفرون, رات کو یہ بہت کم سوتے ہیں اور اخیر راتوں میں اٹھ کر کھٹ کے مٹ کے کھٹ کے اللہ سے استغفار کرتے ہیں کہ کرنے کا حق تو ادا نہیں ہوا. یہ صحابہ کی شان بتائی. بسام بن نہار وبقام بن لیل, فرما دین کو حساس حساس اللہ کے دین کا کام کرنے والے اور رات کو اللہ کے سامنے بہت زیادہ رونے والے, یہی آپ کا دین تھا, یہی آپ کی رات تھی. آپ کا دین دعوت اور تعلیم کے لیے, اللہ نے آپ کو داعی اور معلم بنا کر کے بھیجا تھا. اس دین کا بہت بڑا حصہ دعوت اور تعلیم پر خرچ ہوتا تھا, اور رات کا بڑا حصہ اللہ کے سامنے کھڑے ہونے پر, آنسو بہانے پر, اللہ کے سامنے ترتیل کے ساتھ قرآن پڑھنے پر, یہاں تک کہ آپ کے پیروں پر ورم آ جاتا تھا, یہ آپ کی رات ہی. اور یہی دونوں چیزیں آپ کے عملے میں منتقل ہوئی 100% صحابہ میں. اس لیے کام کا صحیح رخ یہ ہے کہ اچھی طرح کام کو سمجھ کر کے اچھی طرح زندگی پر کرتے ہوئے کام کرنے والے بہترین آدمی تیار کر کے مرنا, یہ کام کا صحیح رخ ہے. اس میں پورا مجمع طے کرو کہ انشاءاللہ اس چیزوں کی رعایت کے ساتھ میں پوری مجلس میں رہیں گے, اگر رہیں گے انشاءاللہ اللہ ہمارے سب کے لیے آسان کر. سمجھنے اور سمجھانے کی بات یہ ہے کہ روئے زمین پر بسنے والے ہر ایک مرد اور ہر ایک عورت کی دنیا اور آخرت کے بنانے کے لیے اللہ نے ہر زمانے میں اپنے پاس سے دین اتارا ہے, اور اللہ نے اپنی سنت روئے زمین پر یہ جاری فرمائی ہے کہ جو کوئی بھی دینداری کے ساتھ جیے گا اور جو پوری پوری دینداری پر مرے گا اللہ ہر حال میں اس کی دنیا بھی اچھے سے اچھی بنا دیں گے اور اس کی آخرت بھی اللہ اچھے سے اچھی بنا دیں گے, اور جو کوئی بھی بے دینی کے ساتھ جیے گا چاہے دنیاوی اعتبار سے کتنی بڑے نقشوں کا مالک کیوں نہ ہو لیکن نتیجتاً اللہ اس کی دنیا بھی اجاڑے گی اور اس کی آخرت ایسی اجڑے گی کہ اس کے بعد کبھی بھی آبادی نہیں ہوگی. یہ اللہ کی طرف سے پکی ٹھکی یہ سنت ہے, اور قرآن میں جگہ جگہ پر اللہ نے فرمایا ولن تجد لسنت اللہ تبدیلا ولن تجد لسنت اللہ تحویلا, اللہ کی سنت کو کبھی بھی تم بدلتا ہوا نہیں پاؤ گے. اس لیے میرے دوستو سمجھنے کی بات یہ ہے کہ اللہ کے یہاں سے کامیابی کی ایک ہی بنیاد ہے اور وہ صرف پورا پورا دین ہے. اب جب پورا دین زندگیوں میں ہوگا تو اللہ سب سے پہلے دنیا بنائیں گے, اور دنیا کا بننا یہ ہے کہ اللہ جس حال میں بھی آدمی ہوگا اس حال میں اللہ اس کو دلوں میں چین اور سکون عطا فرمائیں گے, آپس میں محبتیں عطا فرمائیں گے, دعاؤں میں قبولیت عطا فرمائیں گے, مقدر کی تھوڑی زیادہ روزی حلال اور برکت والی بنا کر کے دیں گے, زندگی ایسی صاف ستھری بنائیں گے کہ اپنے اور پرائے سارے اس زندگی کو دیکھ کر رش کرے کہ زندگی تو ہمیں بھی ملنی چاہیے, اس لیے کہ زندگیوں کے بننے کا مدار اسی زندگی پر لگتا ہے. تو یہ دنیا جو بنے گی وہ دین ہی کے راستے سے بنے گی, جس طرح کوئی راستہ نہیں. ایسے ہی ہر انسان کی آخرت جو بنے گی موت سے لے کر قبر سے لے کر قیامت کے دن سے لے کر کل سرات سے لے کر حوض کوثر سے لے کر اور اس کے بعد میں ہمیشہ ہمیشہ کی جہنم سے بچ کر ہمیشہ ہمیشہ کی جنت میں داخل ہونے کا جو راستہ ہے اور وہ بھی صرف دینداری ہی کا راستہ ہے, دوسرا کوئی راستہ نہیں ہے. تو اس دینداری پر اللہ آخرت اچھے سے اچھی بنائیں گے. تو آخرت کے بننے کی کیا معنی ہے؟ آخرت کے بننے کے معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جوان بنا کر تندرست بنا کر خوبصورت بنا کر اور زندگی دے کر داخل کریں گے, جس میں کبھی بھی موت نہیں آئے گی, بیماری اور بدسلطی نہیں آئے گی, کبھی بڑھاپا نہیں آئے گا, ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جنت میں ہوگا اور اس جنت کے اندر میں آدمی کی ہر چاہتی پوری ہو جائے گی اور ہر مانگتی پوری ہو جائے گی. یہ دو جملے میں اللہ نے سب کچھ کہہ دیا کہ چاہتی پوری ہو جائے گی اور آدمی کی ہر مانگ پوری ہو جائے گی, نہ کوئی مانگ اٹکے گی اور نہ کوئی چاہ اٹکے گی. اسی کے ساتھ اللہ تعالیٰ آخرت میں جن اپنی رضا کی شکل میں اتنی بڑی کامیابی دے دیں گے کہ اس سے بڑی کوئی کامیابی ہو نہیں سکتی ہے, یہاں تک کہ آدمی کو یہ خطرہ بھی ختم ہو جائے گا کہ کبھی اللہ ناراض ہو کر مجھے جنت سے نکال نہ دے. تو اللہ فرما دیں گے میرے بندوں میں تم سے راضی ہو گیا ہوں, اب کبھی ناراض نہیں ہوں. اتنی بڑی آخرت بننے کا دار و مدار بھی اللہ نے دین ہی پر رکھا ہے. اسی کے ساتھ میرے دوستو سمجھنے کی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دین جو اتارا ہے وہ آسان اتارا ہے, مشکل نہیں اتارا. اس لیے کہ اللہ اپنے بندوں پر بہت مہربان ہے. اللہ نے اپنی صفات جو بیان فرمائی ہے ان صفات میں رحمان ہے, رحیم ہے, رؤوف ہے, ودود ہے, کہ اللہ بہت محبت کرنے والے, اللہ بڑے رحم کرنے والے, بڑی مہربانی کرنے والے. تو اس مہربانی کے ناطے اللہ نے جو دین دیا ہے وہ آسان دیا ہے, مشکل نہیں دیا. اسی لیے اللہ قرآن میں فرماتے ہیں کہ اللہ تمہارے لیے آسانی چاہتے ہیں, تمہارے لیے تنگی نہیں چاہتے. قرآن پاک میں اللہ نے واضح اعلان فرما دیا لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا, فرمایا کسی آدمی کو بھی اللہ تعالیٰ اس کی طاقت سے زیادہ کا مکلف بناتے ہی نہیں ہے. جو حکم جس کی طرف متوجہ ہے اس لیے ہے کہ اس کے بس میں ہی, اگر بس میں نہیں ہوگا تو اللہ اس کا حکم کبھی نہیں دیں گے, یاد رکھو یہ بات. کسی بھی اللہ تعالیٰ نے نماز اور روزہ سب پر فرض فرمایا لیکن زکات سب پر نہیں فرض فرمائی, حج سب پر فرض نہیں فرمایا, اس لیے کہ زکات اور حج سارے نہیں کر سکتے ہیں, نماز روزہ سارے کر سکتے ہیں. اور نماز روزے میں بھی اللہ نے آسانی دے دیا کہ آپ بیمار ہو گئے وضو نہیں کر سکتے تیمم کر لو, آپ کھڑے ہو کر نہیں پڑھ سکتے بیٹھ کر پڑھ لو, بیٹھ کر نہیں پڑھ سکتے لیٹ کر پڑھ لو, اشاروں سے پڑھ لو, آپ سفر میں ہیں عشاء کی 17 رکعت نہیں پڑھ سکتے ہیں, 2 رکعت فرض پڑھ لو, 3 رکعت فطر پڑھ لو, ہم 17 رکعت کا آپ کو ثواب دیں گے. اسی لیے حدیث سے پاک میں آتا ہے کہ ایک آدمی نے تندرستی کے زمانے میں, جوانی کے زمانے میں, اپنے مقام پر رہنے کے زمانے میں جتنی محنت قربانی اور عبادت کا عادی ہے, بڑھاپے میں, بیماری میں اور سفر میں وہ نہیں کر سکا تو نہ کرنے کے باوجود بھی پوری پوری عبادت کی جائے گی, اس لیے کہ اللہ نے دین کو آسان بنایا. یہ دوسری بنیادی بات ہے جو سمجھنی ہے اور پوری امت کو سمجھانی ہے کہ اسلام کا ہر حکم ہر آدمی کے لیے آسان ہے, چاہے اوٹوں کا زمانہ ہو تو وہاں بھی آسان ہے, اور راکٹ کا زمانہ ہو تو راکٹ کا زمانہ میں بھی آسان ہے, اور دجال کا زمانہ آئے گا اس زمانے میں بھی آدمیوں کے لیے دین پر چلنا آسانی ہوگا. اس لیے کہ اللہ نے اتنی مشکل دین نہیں اتارا ہے, آسان دین اتارا ہے. کہ میں بات سمجھ میں آ رہی ہے, کچھ ضروری باتیں ہیں جو میں آپ اللہ سے کرنا چاہتا ہوں. اسی کے ساتھ میں میرے دوستو باوجود اس کے اللہ نے دین آسان اتارا ہے, اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرماتے ہیں الدین یسر, کہ دین آسان ہے. بھیجنے والے کہہ رہے میں نے آسان دین اتارا ہوں, لانے والیوں کہہ رہے میں آسان لے کر کے آیا ہوں, لیکن اس کے باوجود اگر آپ اپنے اپنے محلوں پر, اپنے اپنے شہر پر, اپنے دیہاتوں پر, اپنے ملک پر اور عالم پر نگاہ ڈالیں, تو سب سے زیادہ مسلمانوں کے لیے جو چیز مشکل بنی ہوئی ہے وہ دین بنا ہوا ہے. آپ دیکھ لو دنیا کا کوئی کام نہیں چھوٹا ہے, پوری دنیا میں نہ تجارت چھوٹی ہے, نہ زراعت چھوٹی ہے, نہ حکومت چھوٹی ہے, نہ ڈاکٹری چھوٹی ہے, نہ انجینئرنگ چھوٹی ہے, نہ سائنس چھوٹی ہے. سارے کام بحسن و خوبی ہو رہے ہیں. اگر کوئی چیز امت میں سے چھوٹی ہے تو وہ دین چھوٹا ہے. یہاں تک کہ دین کے چھوٹنے کا حال یہ ہے کہ آپ کہنے کو یہ کہہ دو کہ دنیا میں 60-70 مسلمانوں کے ملک ہیں, لیکن کوئی ملک آپ ایسا نہیں بتلا سکتے ہیں کہ جس ملک کے 100% مسلمان مرد اور عورتیں پورے پورے دین پر چل رہے ہو, ایسا ملک بتانا مشکل ہے. ملک کو آپ چھوڑو, صبح صبح سے نیچے تحصیل, تحصیل سے نیچے گاؤں, کہ جس گاؤں میں 3,000 مسلمانوں کی فیملیاں رہتی ہوں اور 20,000 بالغ مرد اور عورتیں رہتی ہوں, ایسا گاؤں بتانا مشکل ہے کہ جو پورے پورے دین پر چل رہا ہے. کہ میں صحیح کہہ رہا ہوں یا غلط کہہ رہا ہوں, کہ میری بات صحیح ہے. اب میرے دوستو سوچنے کی بات یہ ہے کہ یہ آسان دین امت میں سے کیوں چھوٹا, اس کی کیا وجہ ہے؟ دوبارہ یہ آسان دین امت کے لیے آسان ہونے کا کیا راستہ؟ یہ دو باتیں سمجھ لیجیے, چھوٹا کیوں ہے اور آسان ہونے کا راستہ کیا ہے. اگر آپ غور کریں گے تو ایک ہی بات سمجھ میں آئے گی کہ امت میں سے اس آسان دین کے چھوٹنے کا واحد راستہ یقین کی خرابی ہے اور ماحول کی خرابی ہے. اس لیے کہ آدمی اپنے دین پر جو چلتا ہے وہ معلومات کی وجہ سے نہیں چلتا, اور آدمی وسائل کی وجہ سے نہیں چلتا کہ مسجد ہے تو نماز پڑھے گا ہی, ایسا نہیں ہے. ایک آدمی کو معلوم ہے کہ نماز پڑھنا فرض ہے, سود حرام ہے, تو نماز پڑھے گا, سود سے بچے گا, علم کی وجہ سے, ایسا نہیں ہے. بلکہ آدمی اپنے دین پر جو چلے گا وہ یقین کی طاقت سے چلے گا. اس کی طاقت سے چلے گا. آدمی کو دین پر چلانے والی جو طاقت ہے وہ یقین کی طاقت ہے اور ایمان کی طاقت ہے. دوسری بنیاد ماحول ہے. یہ ماحول آدمی کو صحیح راستے پر بھی چلاتا ہے, اور ماحول بگڑ جائے تو اس کو غلط راستے پر چلاتا ہے. اس لیے کہ ماحول کی تاثیر ایسی ہے جیسا کہ موسم کی تاثیر ہوتی ہے. سردی آئے تو سب کو سردی لگے گی, گرمی آئے تو سب کو گرمی لگے گی, بادشاہ کو بھی, فقیر کو بھی, امام صاحب کو بھی, اور مقتدی کو بھی, اس کی کسی کے ساتھ کوئی رشتے داری نہیں. ایسا ہی ماحول کا اثر ہے. حدیث پاک میں آتا ہے کل مولود یولد علی الفطرہ, کہ ہر پیدا ہونے والا بچہ فطرت ایمان پر پیدا ہوتا ہے. چاہے کسی کے گھر میں بھی پیدا ہو جائے, اللہ کسی مسلم بچے کو بے ایمان اور کافر بنا کر نہیں پیدا کرتے, بلکہ مومن بنا کر کے پیدا کرتے. لیکن جس ماحول میں اس نے آنکھ کھولی, اس نے ایمان کے خلاف دیکھا اور دیکھتا ہی رہا, ایمان کے خلاف سنا اور سنتا ہی رہا, ایمان کے خلاف بولا اور بولتا ہی رہا, اور ایمان کے خلاف سوچا اور سوچتا ہی رہا, تو یہ فطرت جو ایمانی تھی وہ مست ہو گئی اور مجوسی ہو گیا, کافر ہو گیا, مشرک ہو گیا, حالانکہ اللہ نے اس کو مشرک پیدا نہیں کیا تھا. جو بات سمجھ میں آ رہی ہے. تو موسم اتنی بڑی چیز ہے جو فطرت کو مست کر دیتی ہے. ابھی کی جو فطرت ہے نا وہ فطرت مست ہو جاتی ہے. مثال سے سمجھ سکتے ہیں کہ ایک عطار نے اپنی بیٹی کو चमड़े के व्यापारी के यहां दिया, कहता कि यहां खुशबू ही खुशबू और चमड़े के व्यापारी के यहां बदबू ही बदबू। तो विद्या ने अपनी सास जी को कहा कि अम्मा जान मैं तो तुम्हारे माहौल में रह ही नहीं सकती, मैं तो मर जाऊंगी। उसकी सास ने कहा बेटा थोड़ी सी सबर कर ले, सब ठीक हो जाएगा। हफ्ता दस दिन हुए तो वो लड़की ने यू कहा अपनी सास से कि अम्मा जान आपने मेरी करामत और बुजुर्गी देखी, जब मैं तुम्हारे आई थी तो तुम्हारे माहौल में कितनी गंदगी थी, देखो सारी गंदगी खत्म हो गई। तो उसके साथ ने कहा कि गंदगी खत्म नहीं हुई, तेरे माहौल की गंदगी की वजह से सूंघने की ताकत खत्म हो गई। तो माहौल का इतना जबरदस्त असर है। इसलिए मेरे दोस्तों दीन के मुश्किल होने की ये दो वजह है, एक यकीन की खराबी है, यकीन की कमजोरी है, दूसरा माहौल की खराबी है जिसकी वजह से आसान दिन मुश्किल हो गया। अब हम ये चाहते हैं कि दीन हमारे लिए आसान हो जाए, हमारे औरतों और बच्चों के लिए आसान हो जाए और हमारी कयामत तक के आने वाली नस्लों के लिए आसान हो जाए और इस उम्मत मुस्लिमान के रास्ते से इंसानियत के लिए इस्लाम की तरफ आने की राह हमवार हो जाए, तो उसका एक ही रास्ता है। यकीन मानो दूसरा कोई रास्ता नहीं दुनिया में। एक रास्ता यकीन का बनाना है, दूसरा रास्ता माहौल बनाना है। एक रास्ता यकीन बनाना है और एक रास्ता माहौल बनाना है। यकीन के बनाने में दो लाइन का यकीन बनाना है, एक अल्लाह की जात और सिफात का यकीन कि अल्लाह अपनी जात में भी बढ़े और अल्लाह अपने सिफात में भी बढ़े, पैदा करने वाले बढ़े, पालने वाले बढ़े, हिफाजत करने वाले बड़े, रहम करने वाले बड़े, पकड़ने वाले बड़े, अल्लाह का इनाम भी बड़ा, अल्लाह की पकड़ भी बड़ी। इसलिए फरमाया अल्लाहु अकबर, अल्लाह सबसे बड़े। अल्लाह की बड़ाई का हम तसव्वुर नहीं कर सकते कितने बड़े अल्लाह का। एक तो अल्लाह अपनी जात में बड़े और अल्लाह अपने सिफात में बड़े, उसका यकीन दिलों में पैदा हो। दूसरा यकीन पैदा हो अल्लाह के वादे और वहीद का। अल्लाह ताला ने दीन उतारा है और दीन पर अमल करने पर बड़े बड़े अल्लाह ने दुनिया और आखिरत के वादे किए हैं, और दीन के छोड़ने पर और करने के काम न करने पर और करने के काम छोड़ने पर अल्लाह ने बड़ी बड़ी वहीदें और धमकियां दुनिया और आखिरत की दी है, इसको वादा और वहीद कहते हैं। मिसाल से समझे कि हदीस ने यह फरमाया कि सच बोलोगे तो नजात पाओगे और झूठ बोलोगे तो हलाक हो जाओगे, ये वादा है ये वही थी। सबका दोगे तो माल बढ़ेगा, यानी जकात अदा करोगे तो माल बढ़ेगा, और सूद में हाथ डालोगे तो बेटियां होगी, ये वादा है ये वही थी। ये दो मिसालें मैंने दिया, पूरा कुरान और हदीस वादे और वहीद के इल्म से भरा हुआ है। तो वादा और वहीद मालूम है लेकिन उसका यकीन कमजोर हो गया या खत्म हो गया। हर आदमी को मालूम है कि नमाज पढ़ना फर्ज है, हर आदमी को मालूम है कि इसमें हराम नहीं, लेकिन जिंदगी में फराइज नहीं रहे, जिंदगी में हराम दाखिल हो गया। अगर हम ये चाहते हैं कि फराइज जिंदगी में जिंदा हो जाए और हराम से जिंदगी पाक हो जाए और दीन के हर तकाजे पर अमल करना हमारे लिए आसान हो जाए, तो उसके लिए एक ही रास्ता है कि अल्लाह की जात और सिफात का यकीन आए, अल्लाह के वादे और वहीद का यकीन आए। कोई बात समझ में आ रही है? उसी के साथ में हमारे घर से लेकर हमारे महल्ले और शहर से लेकर हमारे मुल्क और आलम से लेकर पूरी दुनिया का माहौल सही बने, ये दूसरी बुनियाद है। इसलिए कि पूरी दुनिया एक महल्ले जैसी हो गई है, अगर कोई अच्छी चीज चलती है चंद सेकंड में पूरी दुनिया में पहुंच जाती है, दुनिया इतनी छोटी हो गई है, और अगर कोई बुराई चलती है तो चंद सेकंड में पूरी दुनिया में पहुंच जाती है, दुनिया इतनी छोटी हो गई है। तो इसके लिए अपने घर से लेकर पूरे आलम का माहौल बनना चाहिए, ये दूसरी बुनियाद है। तो माहौल के बनने की क्या माना है? माहौल के बनने के माना यह है कि एक तो माहौल में अल्लाह की इबादत और बंदगी और इताअत जिंदा होना चाहिए, कि हर बंदा अल्लाह की बंदगी और इताअत और फरमाबरदारी के साथ जिए, नाफरमानी के साथ नहीं है। इसलिए कि दुनिया में नाफरमानी की कोई जगह नहीं है, अल्लाह ने पूरी जमीन अपनी इबादत के लिए बनाई है, गुनाह की कोई जगह नहीं बनाई। तो अल्लाह की बंदगी और इताअत के साथ जिंदगी गुजारी, एक बुनियाद माहौल के बनने की। دوسری بنیاد ہے آپس میں بھائی چارہ، ایک دوسرے کے ساتھ رحم، ایک دوسرے کے ساتھ سہلائی، ایک دوسرے کے ساتھ بھلائی، ایک دوسرے کی تکلیف کو معاف کرنا، ایک دوسرے کے کام آنا، ایک دوسرے سے کوئی درگزر کرنا، یہ دو باتیں امت میں زندہ ہو جائے تو پوری دنیا کا ماحول پاکیزہ بن جائے گا. فرمایا کون عباد اللہ اخوانا، فرمایا اللہ کے بندے بن کر جیو اور آپس میں بھائی بھائی بن کر جیو. یہ دو باتیں زندہ ہو جائے گا تو ماحول گھر سے لے کر عالم کا پاک ہو جائے گا. بات سمجھنے آ رہی بھائی؟ ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے لیے دین آسان ہو جائے، اور آسانی نہیں بلکہ لذیذ ہو جائے. دین پر چلنے کے جو لذت ہے دنیا کے بڑے بڑے اچھے کھانوں میں، بڑے بڑے بنگلوں میں، اور بڑی بڑی ایئر کنڈیشن گاڑیوں میں جننے میں، وہ لذت نہیں ہے جو اللہ نے دین میں رکھی ہے. اس لیے اللہ والے فرماتے ہیں اہل اللیل فی لیلتہم الست من اہل اللہ فی لہوہم. فرما اللہ والوں کو رات کو اللہ کے سامنے جاگنے میں، گھنٹوں اللہ کے سامنے کھڑے ہونے میں، اور اللہ کے ساتھ مناجات کرنے میں وہ لذت محسوس ہوتی ہے جو کھیل کود والوں کو اپنے کھیل کود میں وہ لذت نہیں محسوس ہوتی. اس کا کیا راستہ ہے؟ اس کا ایک ہی راستہ ہے کہ یقین بننا چاہیے دو لائن کا، اور بغیر وقت میں اپنے گھر سے لے کر عالم کا ماحول بننا چاہیے. اس کے بغیر دین نہ آسان ہو سکتا ہے اور نہ دین لذیذ ہو سکتا ہے. معاف کرنا مجھے شوگر کی وجہ سے پانی پینا پڑتا. اب میرے محترم دوستو، بیک وقت میں آدمی بنے یقین کے راستے سے، اور بیک وقت میں گھر سے لے کر عالم کا ماحول بنے، اس کے لیے اللہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک تو پورا پورا دین اور کامل شریعت دے کر کے دیا، اور ہر فرد امت میں شریعت پر چلنے کی طاقت پیدا ہو جائے، اور بیک وقت ماحول میں شریعت زندہ ہو جائے، اس کے لیے آپ کو اعمال نبوت لے کر کے دیا. کہ جن اعمال نبوت میں لگنے کی وجہ سے اور امت کو لگانے کی وجہ سے بیک وقت میں ہر آدمی بنے گا، اور بیک وقت میں گھر سے لے کر عالم کا ماحول بنے گا. تو اس کے لیے آپ کو دو چیزوں کے ساتھ بھیجا گیا، ایک شریعت کے ساتھ بھیجا گیا اور ایک اعمال نبوت کے ساتھ بھیجا گیا. اعمال نبوت میں سب سے پہلا عمل دعوت الہ ہے. اعمال نبوت میں سب سے پہلا عمل دعوت الہ ہے. دعوت الہ کہتے ہیں بے طلب بندوں میں بے غرض بن کر اپنی جان اور مال لگا کر پھرنا، اس کو دعوت الہ کہتے ہیں. کہاں پھرنا؟ جانوں پھرے وہاں پھرنا، محلے میں، پڑوس کے محلے میں، پڑوس کی بستیوں میں، پورے شہر میں، ملک میں، عالم میں، جہاں جہاں بے طلب ہے وہاں جانا، اور بے غرض بن کر کے جانا، اور اپنی جان اور مال لگا کر کے جانا، اور ہر آدمی کو اللہ سمجھانا کہ اللہ کون ہے اور کیسے ہے. دوسری بات یہ سمجھانا کہ اتنے بڑے اقوام کو اس کی قدرت اور خزانوں کے ساتھ اپنے ساتھ کرنے کا راستہ ملک و مال کا نہیں ہے، بلکہ اللہ کے حکموں پر عمل کرنا ہے، اللہ کی نافرمانی سے بچنا ہے. تو حکموں پر چلنے کا نفع سمجھاؤ، نافرمانی کا نقصان سمجھاؤ. تیسری بات یہ سمجھاؤ کہ جب اللہ کے حکموں پر عمل کر لیں گے اور نافرمانی سے بچ جائیں گے تو اللہ ہماری آخرت بنا دیں گے جو اصل ہماری زندگی ہے. اور اللہ جس کی آخرت بنا دیں گے یقینی طور پر اللہ اس کی دنیا بھی بنا دیں گے، اس لیے کہ دنیا آخرت کا سایہ ہے. جب آخرت بننا شروع ہوگی تو اس کے آثار دنیا میں ظاہر ہوں گے، اور آخرت جب اجڑنا شروع ہوگی تو اس کے اجاڑ کے آثار دنیا میں یقینی طور پر ظاہر ہوں گے. ان آثار سے نہ فرق بن سکتا ہے اور نہ ماحول بن سکتا ہے. اس میں میرے مطلب اس نے یہ بنیادیں سمجھا کر کے ہر فرد امت کو محنت کے دو رخوں سے گزارنا، محنت کے دو رخوں سے گزارنا، ایک نقل و حرکت سے گزارنا اور ایک مقامی محنت سے گزارنا. تو سب سے پہلی بات دعوت الہ ہے. دوسرا، اللہ نے آپ کو علم لے کر کے بھیجا، وعدے اور وعید کا علم. تو جو دعوت کے راستے سے آئے اس کو علم دینا، تعلیم کے حقوں میں لکھا کر دینا، اور جب اس کے اندر میں شوق پیدا ہو جائے تعلیم کے راستے سے تو اب اس کو عمل سکھانا. اس کو ذکر کہتے ہیں, اس لیے کہ علم پر عمل کرنے کا نام ہی ذکر ہے اور علم پر عمل کرنے کا نام عبادت ہے. تو اب جو ہے یہ ترتیب ہے, دعوت ہے, علم ہے اور ذکر ہے, اور ان تینوں کاموں کو کرنا ہے اور کرانا ہے, اخلاق کے ساتھ کرانا ہے, اپنا لگا کر کرانا ہے, کسی سے کچھ لے کر نہیں کرانا ہے. یہ ہمارے نبوت ہے, دعوت ہے, علم ہے, ذکر اور اخلاق ہے. سارے نبیوں کی زندگی میں رہنا نہیں ملے گا, لگانا ہی ملے گا. خدمت کرتے وہ امت کو دین دیتے ہیں, خدمت لے کر نہیں دے کرتے بلکہ خدمت کر کے امت کو دین دیتے ہیں. تو ان بنیادوں کو ساتھ میں خود بھی چلنا اور امت کو چلانا, یہ ہمارے نبوت ہے. اور ان اعمال نبوت میں لگنے اور لگانے کے لیے آپ نے دو میدان تجویز فرمائے, ایک نقل و حرکت کا اور ایک مقامی محنت کا. ایک ہجرت سے مشابہ ہے, ایک نصرت سے مشابہ ہے. اور آپ نے 23 سالہ دور نبوت میں امت کی دو ہی جماعتیں بنائی ہے, تیسری کوئی جماعت نہیں ہے. یاد رکھو, یا تو مہاجرین ہیں یا انصار ہیں. اور قرآن میں اللہ فرماتے ہیں, والسابقون الاولون من المهاجرين والانصار والذين اتبعوهم باحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. فرمایا سابقین اولین مہاجر اور انصار میں کے, اور جو ان دونوں کے پیچھے پیچھے اخلاص کے ساتھ چلا, اللہ ان سے بھی راضی ہو گیا اور پیچھے چلنے والوں سے بھی اللہ راضی ہو گیا. اللہ کی رضا کا راستہ مہاجرت اور نصرت ہے, نقل و حرکت اور مقامی محنت ہے, اور ان کرنے والوں کے پیچھے پیچھے اخلاص کے ساتھ میں چلنا ہے. اس لیے محنت کے یہ دوروں صاحب نے امت میں قائم فرمائے کہ ہر فرد امت اپنی جان مال کو لے کر دنیا میں پھرے. کیسے پھرے؟ دعوت دیتا ہوا پھرے, صرف پھرنا نہیں ہے, دعوت دیتا ہوا پھرے, دین کو سیکھتے سکھاتے ہوئے پھرے, اپنے دین پر عمل کرتے ہوئے پھرے, اور اپنی جان مال کو اللہ کے مخلوق پر لگاتے ہوئے احسان کرتے ہوئے دنیا میں پھرے. اور جب پھر کر واپس آ جائے تو انہیں اعمال کو اپنی اپنی مسجدوں میں قائم کریں, خود بھی اس میں اتنا لگے جتنا ان اعمال میں لگنے کا تقاضا ہے, اور پوری امت کو ان اعمال میں لگانے کے لیے جتنی کوشش کر سکتا ہے اتنی کوشش کرے, تاکہ ہر فرد امت کا تعلق اللہ کے گھر سے ہو جائے, اللہ کی مسجد سے ہو جائے. اس لیے کہ مسجد ہدایت کا مرکز ہے, یاد رکھے ہم. اللہ قرآن پاک میں فرماتے ہیں, ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکۃ وہدى للعالمین. فرمایا سب سے پہلا گھر جو انسانوں کی ہدایت نفے کے لیے بنایا گیا ہے وہ مکے میں بنایا گیا ہے, اور اس کی شان یہ ہے کہ وہ ہدایت والا ہے اور برکت والا ہے. ہدایت بیت اللہ پر اترتی ہے, اور بیت اللہ کے راستے سے دنیا کی مساجد تک جاتی ہے, اور مساجد کے راستے سے مساجد میں آنے والوں کو ملتی ہے, اور اعمال مساجد گھروں میں لے جانے کے راستے سے ہر گھر تک ہدایت مسجد کے راستے سے پہنچتی ہے. دنیا میں ہدایت کے عام ہونے کی یہ ترتیب اللہ کی طرف سے ہے, یہ نظام. اس لیے میرے محترم دوستو, اپنے ان اعمال کے اندر میں مسجدوں میں وقت لگانے کے بعد اتنا لگنا جتنا وقت لگانے کا تقاضا ہے, خود بھی لگنا اور پوری امت کو اس میں لگانا. محنت کے یہ جو رخ اور محنت کے یہ اعمال اتنے طاقتور ہے کہ اگر امت کے ایک معتقد ہی طبقے میں زندہ ہو جائے تو صدیوں میں جو نقصان ہوا ہے اس کی تلافی چند سالوں میں ہو جائے. صدیوں میں جو نقصان ہوا ہے, 1400 سال ہماری تاریخ ہے, اس میں کتنا نقصان ہوا ہے ہم جانتے ہیں. تو اس نقصان کی تلافی کا ایک ہی راستہ ہے کہ ایک معتقد ہی جماعت امت کی ان اعمال نبوت میں لگے, نقل و حرکت کی فضا دنیا میں قائم کرے صحیح شکل میں, اور مقامی محنت کو صحیح شکل میں قائم کرے, تو صدیوں میں جو نقصان ہوا ہے اس کی تلافی چند سالوں میں ہو جائے. آپ اندازہ لگائیں, حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بیچ میں 600 سال کا زمانہ ہے جس میں کوئی نبی نہیں آئے. انسانوں نے جہالت آخری درجے کی, اور انسانوں نے گمراہی آخری درجے کی. اس سے آگے گمراہی کا تصور نہیں ہو سکتا ہے, اور اس کے آگے جہالت کا تصور نہیں ہو سکتا ہے جس میں ساری انسانیت ڈوبی ہوئی تھی. یہ ساری جہالت اور گمراہی کیسے ختم ہوئی؟ صرف 23 سال میں ختم ہوئی ہے. محنت کا یہ رخ اتنا طاقتور ہے کہ 600 سال کا جو نقصان تھا وہ صرف 23 سال میں ختم ہو گیا, اور دو بڑی بڑی خیر دنیا میں وجود میں آ گئی. ایک تو مجمع بن گیا 23 سالہ محنت کے نتیجے میں جس کو پوری دنیا کے سامنے پیش کیا جا سکتا ہے یہ اسلام ہے اور یہ مسلمان ہے. اسلام سمجھنا ہے ہمارے اس ماحول کو دیکھ کر تم کو اسلام سمجھ جا سکتے ہیں. تم کو کتاب پڑھنے کا نہیں کہیں گے ہم, اور ہم تم کو تقریر سننے کے لیے نہیں کہیں گے. تم ہمارے مجمعے کو دیکھ کر اسلام سمجھ سکتے ہو. اس لیے صحابہ کی دعوت ہے اسلم و تسلم ہو کا اسلام نہ ہو سلامتی ملے گی کہ کون سا اسلام کا ہمارے جیسے ہو جو اتنا بڑا کام ہوا 23 سال میں. دوسرا کام یہ ہوا میرے دوستو کہ پورے حجاز کا ماحول پاکیزہ بن گیا اور بت پرستی پورے حجاز میں سے ختم ہو گئی. یہاں تک کہ خصوصیت کے ساتھ مدینہ منورہ کا ماحول ایسا بنا کہ اس ماحول میں کوئی بے ایمان آ جائے تو 3 دن سے زیادہ بے ایمانی پر باقی نہیں رہ سکتا, اور اگر کوئی جماعت 3 سیکھنے کے لیے آئے تو 2 ہفتے میں دین کی کامل سمجھ حاصل کر کے 2 ہفتے میں واپس چلی جائے. اتنا بڑا کام ہو گیا صرف 23 سال کے عرصے میں, اور پوری انسانیت کے لیے اسلام کی طرف آنے کا راستہ کھل بھی گیا, آسان بھی ہو گیا. یہاں تک کہ خلافت راشدہ کے صرف 30 سال دور میں دنیا کے کونے کونے میں اللہ کا کلمہ بلند ہو گیا اور کفر کا کلمہ نیچے ہو گیا. کروڑوں کروڑوں انسان ہدایت کی راہ پر آئے اور جہنم کی راہ سے ہٹ کر کے جنت کی راہ پر آئے, اور اس کی بنیاد 23 سالہ محنت کا صحیح رخ ہے جس رخ نے پورے عالم کو جنت کا نمونہ بنایا ہے. اس لیے میرے دوستو اللہ تعالیٰ نے پوری امت پر اور انسانیت پر رحم فرما کر 2 بارہ امت کو محنت کا وہ رخ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اللہ نے دیا تھا, اللہ نے اس زمانے میں امت اور انسانیت پر رحم فرما کر محنت کا وہ رخ عطا فرمایا. مولانا الیاس صاحب رحمتہ اللہ علیہ کی گھنٹوں گھنٹوں آہوں اور رونے کے نتیجے میں اور بے قراری کے نتیجے میں رات کو سو نہیں سکتے تھے. بیوی نے کہا آپ کو کیا ہو گیا ہے؟ فرمایا مجھے جو ہو گیا ہے تجھے ہو جاوے تو جاننے والے تو ہو جاوے. اس بے قراری پر اللہ نے اتنا بڑا کام ان کو دیا. مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ میں اس کام کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم والا کام سمجھ کر کر رہا ہوں. یہ مولانا الیاس صاحب کی تحریک نہیں ہے, یاد رکھو یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کام کے بہت بہت قریب کام ہیں. آپ نہج نبوت کے بہت زیادہ قریب کام بتانے دیا. مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ اللہ نے مجھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کا ہیرا دے دیا. یہ فرماتے تھے. جب ان سے پوچھا گیا کہ آپ اس تبلیغ کی محنت سے کیا چاہتے ہیں, لوگوں کو کہتے ہو نکلو 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 نکلو, تو آپ چاہتے کیا ہو؟ اور میں اس محنت سے چاہتا ہوں کہ اس محنت کو کرتے کرتے امت دین کی اس سطح تک پہنچ جائے جہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم امت کو چھوڑ کر دی گئے. ہماری منزل کوئی جزوی دین نہیں ہے کہ صرف نماز زندہ ہو جائے گی یا صرف ٹوپی اور ٹاپی اور داڑھی زندہ ہو جائے گی, بلکہ ہماری منزل اس محنت کی یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم امت کو صحابہ کو جہاں چھوڑ کر گئے تھے امت دوبارہ اس محنت کے ذریعے سے وہاں تک پہنچے. تو کب پہنچے گی؟ صرف فرنے سے نہیں پہنچے گی, ہم یاد رکھیں یہ بات, صحیح فرنے سے پہنچیں گے. کیسے پہنچیں گے؟ صحیح فرنے سے, اور مقامی کام صحیح کرنے سے پہنچیں گے اور پورا کرنے سے پہنچیں گے. یہ 2 شرطیں ہیں وہاں تک پہنچنے کے لیے. کام صحیح بھی ہونا چاہیے اور کام پورا بھی ہونا چاہیے. ہمارے ذمے ہے گٹلی کو زمین میں صحیح طریقے سے اگانا, یہ اتنا ہمارے ذمے ہے. درخت بنانا کس کے ذمے ہے؟ صرف اللہ کے ذمے ہے. اگر ایک آدمی نے 5 میٹر نیچے ڈال دیا زمین میں تو بھائی گٹلی اگے گی؟ زمین پر پھینک کر آ گئے تو اگے گی؟ تو ہمارے ذمے کتنا ہے؟ گٹلی کو صحیح طریقے سے آپ زمین میں رکھو, باقی درخت اللہ بنائیں گے اور باقات اللہ بنائیں گے. نطفہ صحیح جگہ رکھنا ہمارے ذمے ہے, انسان اللہ بناتے ہیں. نطفے کو غلط جگہ پر رکھا تو قیامت تک انسان بنے گا نہیں. تو اللہ کی طرف سے یہ نظام ہے, ایسا ہی محنت صحیح ہونی چاہیے اور محنت پوری ہونی چاہیے تو اپنی تاثیر کو ظاہر کریں گے. اگر محنت پہ رسمیت ہے, جانا آنا ہے, اندر کی بنیادیں ہل گئی, تو یہ محنت آدمی کو بنائے گی نہ ماحول کو بنائے گی. اس لیے محنت صحیح ہونی چاہیے. دوسرا محنت پوری ہونی چاہیے. جب محنت پوری ہوگی تو اپنی تاثیر ظاہر کرے گی. میں نے بتایا اس کی طاقت کیا ہے کہ 600 سال کا میلا 23 سال میں ختم ہوا. یہ محنت کی طاقت ہے. اس لیے اللہ نے احسان فرما کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم والا کام ہمیں عطا فرمایا. تو آپ نے امت کو کہاں چھوڑا ہے؟ آپ نے جن بنیادوں پر امت کو چھوڑا ہے وہ دو بنیادیں ہی. ایک تو 100% ایمان والوں کی زندگیوں میں پورا پورا دین اپنی حقیقت کے ساتھ پایا جاتا تھا. یہ بنیاد ہے. کیا پایا جاتا تھا؟ پورا دین اپنی حقیقت کے ساتھ پایا جاتا تھا. ادھورا دین نہیں. کرنے کے کچھ کام کیے, کچھ چھوڑ دیے, بچنے کی کام کچھ کاموں سے بچے, کچھ کاموں سے نہیں بچے, یہ ادھورا دین ہے. اس پر مدد نہیں آئے گی. دنیا میں نقل مصیبت آئے گی, یاد رکھیں. اللہ کا ضابطہ یہ ہے کہ مدد آئے گی پورے دین پر آئے گی. تو اس لیے ایک تو یہ حقیقت 100% صحابہ میں تھی. دوسری بنیاد صحابہ میں یہ تھی کہ 100% صحابہ نے اپنی جان اور مال کو اللہ کے دین کے مقابلے میں بے قیمت بنایا تھا. کہ ہماری جان کی کوئی قیمت نہیں اللہ کے اللہ کے دین کے مقابلے میں. ایک جان لگانا ہوگا تو ایک جان لگائیں گے, اور خاندان کو لگانا ہوگا تو خاندان کو لگائیں گے, برادری کو لگانا ہوگا تو برادری کو لگائیں گے, اور ضرورت پڑی تو اپنے خون کا آخری قطرہ اللہ کے نام پر اللہ کے دین پر لگا دیں گے. اس یقین کے ساتھ کہ جس کا لگ جائے گا وہ چمک جائے گا, اور جو بچا لے گا وہ اجڑ جائے گا. اس لیے کہ اللہ بڑے, اللہ کا دین بڑا. دوسری 100% صحابہ میں اپنے مال کو بے قیمت بنایا تھا اللہ کے دین کے مقابلے میں. کہ 1 روپیہ لگانے کا تقاضا ہے تو 1 روپیہ لگائیں گے, 1000 لگانے کا تقاضا ہے تو 1000 لگائیں گے, 1 کروڑ لگانے کا تقاضا ہے تو 1 کروڑ لگائیں گے. اللہ کے نام پر 1 کروڑ بھی تھوڑے ہیں, اور سب کو لگا تو وہ بھی تھوڑا ہے. اس لیے کہ اللہ کی شان بڑی ہے, اللہ کا دین بھی بڑا ہے. ضرورت پڑی تو جھاڑو مار کر سارا لگا دیں گے. یہ 100% صحابہ میں یہ دو باتیں تھیں جس کی بنیاد پر ایک چھوٹی اور کمزور جماعت کے ہاتھوں اللہ نے اتنا بڑا کام لیا پوری دنیا کے سوئے و نصیب کے جگانے کا, اور امت کے پوری دنیا میں عزت کے ساتھ جینے کا, اور ان کے کلمے کو دنیا میں بلند ہونے کا. ایک کمزور اور چھوٹی جماعت کے ہاتھوں ذریعہ اللہ نے لیا, یہ صرف ان دو بنیادوں کی وجہ سے لیا. یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو اس محنت کے ذریعے سے یہ دو بنیادیں اپنے اندر میں اور امت میں پیدا کرنا مقصود ہے. اس کے لیے اللہ نے محنت کے دو رخ دیے. ایک نقل و حرکت دیا کہ ہر فرد امت کو نقل و حرکت پر آمادہ کرنا, اللہ کے راستے میں نکلنے پر آمادہ کرنا. اس لیے کہ غفلت کے جس ماحول میں اور گناہوں کے جس ماحول میں آدمی جی رہا ہے, اس ماحول میں رہتے بن نہیں سکتا. ایک گھیرا گندی نالی میں گر گیا, کتنا بھی آپ پانی ڈالو پاک نہیں ہوگا, صاف نہیں ہوگا. اس کے صاف کرنے کا کیا راستہ ہے؟ ایک ہی راستہ ہے کہ آپ اس کو وہاں سے نکال دو, آدھا گلاس پانی سے صاف ہو جائے گا. اس کے لیے امت کے سنبھلنے کا ہے. پہلا راستہ یہ ہے کہ امت غفلت کے ماحول سے نکلے اور برائیوں کے ماحول سے نکلے, اور اپنی جان اور مال کے ساتھ نکلے, اور مسجد کے ماحول میں آئے, اور ہمارے نبوت میں اپنے آپ کو مشغول کرے, اور باہر پھرے تو ہمارے نبوت کے ساتھ پھرے. اس لیے اللہ کے راستے میں نکلنے کو بڑھانا, اپنی اپنی مسجدوں میں, اپنے اپنے محلوں میں, اپنے اپنے شہروں میں, اپنے اپنے ملک میں, پورے عالم میں نقل و حرکت پڑھنا چاہیے. نقل و حرکت, ہر مسلمان نکلے. یہ کوئی گروپ نہیں ہے, یہ کوئی پارٹی نہیں ہے, کرنے کی جماعت. یہ ایک محنت ہے جو پوری امت کی ہے. دین امت کے لیے ضروری ہے, محنت بھی پوری امت کے لیے ضروری ہے, یاد رکھیں. اس محنت کے بغیر زندگیوں میں اپنی دینی کمی کا پتہ نہیں چلے گا. ہر آدمی انتہائی گر گنی کے باوجود اپنے آپ کو ولی سمجھ کر جیے گا, اور اس دھوکے کے ساتھ کرے گا. اس دھوکے سے نکلنے کا ایک ہی راستہ ہے کہ اپنے ماحول سے یہ نکلے. دھوکے سے نکلنے کا کیا راستہ ہے؟ کہ اپنے ماحول سے نکلے, ورنہ اس دھوکے کے ساتھ زندگی گزرتی رہے گی کہ میرے اندر تو پورا دین ہے, حالانکہ بے دینی کوٹ کوٹ کی بھری ہوئی ہے, لیکن اس دھوکے کے ساتھ جیے گا اور اسی پر مرے گا. اور اگر اسی حالت میں موت آ گئی تو پھل خون کے آنسو رہے گا, جس کے آنسوں کا کوئی پوچھنے والا نہیں ہوگا. اس لیے دھوکے سے نکلنے کا راستہ اللہ کے راستے میں نکلنا ہے. اس لیے خروج کو بڑھانا ہے, اور خروج کو بڑھانے کے لیے آسان راستہ یہ ہے کہ ہر گھر اور ہر فرد کو اپنی محنت کا نشانہ بنانا, کہ ہمارے محلے میں جتنے ایمان والے ہیں وہ سارے ایمان والے اللہ کی دین کی محنت کے لیے چار مہینہ ہے, چلہ ہے, تین دن ہے, گشتیں ہیں, تعلیم ہے, مشورہ ہے, اور اسی کے ساتھ میں جتنے ہمارے دعوت ہے اور ہمارے دعوت میں ہر ایمان والا لگے اس کی کوشش کرنا ہے. اور خروج کو بڑھانے کا آسان راستہ یہ ہے کہ اپنی محنت میں آپ اپنے عملے کو سرمایہ بناؤ. کہ ہمارا سرمایہ کیا, تجارت میں سرمایہ ہوتا ہے جس پر تجارت ہوتی ہے, سرمایہ ہی ضائع ہو جائے تو تجارت ختم ہو جائے گی, دیوالیہ نکل جائے گا. سرمایہ پر تجارت ہوتی ہے تو سرمایہ ہمارا کیا ہے؟ ہمارا سرمایہ ہر محلے میں اور ہر شہر میں وہ ہے کہ جنہوں نے ساتھ لگائے ہیں تبلیغ میں, جنہوں نے چار چار مہینے لگائے ہیں اور جنہوں نے چلہ لگایا ہے وہ ہماری تبلیغ کا سرمایہ ہے. تو جنہوں نے وقت لگایا ہے وہ ضائع نہیں ہونا چاہیے, وہ محنت میں لگے رہنا چاہیے اور نئے لوگ تبلیغ میں آتے رہنا چاہیے, یہ محنت کا صحیح رخ ہے. اگر وقت لگانے والے ضائع ہوتے رہیں گے اور نئے لوگ تبلیغ میں آتے رہیں گے تو سولہ سال تک کام کی مضبوط شکل بن نہیں سکے گی. کام کی مضبوط شکل بننے کا ایک ہی راستہ ہے کہ آنے والے کام پر جمے اور کام میں آگے بڑھتے جائیں اور نئے لوگ محنت میں آتے رہیں. اب دیکھو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں صرف 23 سال میں جو کام ہوا ہے اس کی بنیاد یہ ہے کہ جو آپ کی محنت سے آیا ہے وہ جمع ہے, آگے بڑھا ہے اور نئے نئے لوگ محنت میں آتے چلے گئے. آنا جانا نہیں ہے, جیسا بھی اس وقت میں ہماری تبلیغ کا حال ہے کہ جتنے آ رہے ہیں اس سے زیادہ جا رہے ہیں. آپ دیکھ لو اپنے محلے کے حساب سے, میں مایوسی کی بات نہیں کر رہا ہوں, ایک حقیقت ہے ہمارے کام کی جس کے اوپر نگرانی رکھنا, اس کو اچھی طرح سمجھنا, اس کی حفاظت ایسے کرنا کہ مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے اس کام کی ایسی نگرانی کرو جیسے تم اپنی کنواری بیٹی کی کرتے ہو. تو یہ کام کی نگرانی اور حفاظت کے لیے بات میں کر رہا ہوں, مایوسی کی بات نہیں کر رہا ہوں. مایوس نہیں ہونا, ہماری محنت میں مایوسی نہیں ہے. مایوسی تو آدمی کو کفر تک پہنچا دیتی ہے. اس کام کا تو تھوڑا بھی بہت ہے اور اس کا بہت ہی تھوڑا ہے. ایک صحابی نے چند کھجورے لا کر دیا, آپ نے فرمایا اس پورے ڈھیر پر ڈال دو, اللہ اس کی برکت سے سب کے صدقے کو قبول کر دیں گے. ہمارا دین تو اتنی بڑی شان والا ہے, سدھی گڑھ پر اتنی بڑی قربانی دینے کے بعد جو کہتے ہیں کہ کام نہیں ہوا, کام کا حق تو اس سے آگے کا تھا. اس لیے گھبرانے مایوس ہونے کی بات نہیں ہے, لیکن اپنے کام پر پوری نگاہ ہر نئے اور پرانے کو رکھنا ضروری ہے کہ ہمارے کام میں رسمیت نہیں آنی چاہیے, ہمارے کام میں کمزوری نہیں آنی چاہیے, ہمارے کام میں زوال نہیں آنا چاہیے, بلکہ کام کا رخ ایسا ہے کہ کام روز بڑھتے رہنا چاہیے اور اس میں حقیقت بھی دن بدن بڑھتی چلی جانا چاہیے. محنت ہی جان پیدا کرنے کا کام ہے, کیونکہ محنت جان پیدا کرنے کا کام نہیں ہے, اپنی زندگی میں جان پیدا کرنے کا نام کام ہی ہے, صرف رسم کا نام کام نہیں ہے. تو جان پیدا کرنے کا کام ہے, حقیقت پیدا کرنے کا کام ہے, پوری امت کے سنبھلنے کا کام ہے اور ساری انسانیت کے سنبھالنے کا کام ہے. تو اس کے لیے میرے دوستو ایک تو اس سارے مجمعے کو سنبھالتے ہوئے اور ان کو سامنے رکھتے ہوئے اپنے خروج کو بڑھانا. آپ یہ سوچو کہ اپنے محلے میں 100 آدمی وقت لگائے ہوئے ہیں, سال والے بھی ہے, چار مہینے والے بھی ہے, چلے والے بھی ہے. تو آپ یہ پہلی فکر ہے یہاں سے ہم کو لے کر یہ جانا ہے کہ یہ 7-6 مہینہ ہوتے ہوتے, 8 مہینہ ہوتے ہوتے, سال پورا ہوتے ہوتے, یہ 100 کے 100 آدمیوں کا وقت وصول کرنا ہے. یہ فکر لے کر ہم کو یہاں سے جانا ہے. کیا فکر لے کر جانا ہے؟ کہ جتنے وقت لگائے ہوئے ہیں ان کا سالانہ وقت وصول ہونا چاہیے. سالانہ وقت کتنا وصول ہونا چاہیے؟ یا تو 4 مہینے وصول ہو جائے, یا چلہ وصول ہو جائے, یا کم سے کم مہینے کے 3 دن لگانے وہ شروع کر دے, یا مقامی محنت میں آپ کے شریک ہو جائے اس کے راستے سے اللہ ان کو آگے بڑھا دے گا. تو یہ فکر یہاں سے لے کر کے جانا ہے. کیوں لے کے جائیں گے؟ کون کون جائے گا یہ فکر کہ انشاءاللہ 4-6 مہینہ ہوتے ہوتے جتنا عملہ ہماری مسجد کے اطراف میں وقت لگایا ہے ان سب کا سالانہ ماہانہ یومیہ محنت سے لگانے کی ترتیب قائم کریں. محبت کے راستے سے, اخلاق کے راستے سے, کھلانے پلانے کے راستے سے, تانہ تشریح کے راستے سے نہیں. ہمارے کام میں تانہ تشریح کی کوئی گنجائش نہیں ہے. کہ تم تو کاروبار بھی لگے, تم کو فرصت ہی نہیں ہے, اللہ نے برکت دے دیا تو سمجھنے میں لگے. یہ سب شیطانی باتیں ہیں. ان باتوں سے اپنے آپ کو بچاتے ہوئے ہر ایک کے ساتھ پیار سے, محبت سے, اخلاق سے کھلا کر پلا کر, ان کے کاموں میں ہاتھ بٹا کر, ان کی تکلیفوں کے دور کرنے میں اپنی تعاون کو لگا کر کے ان کو کام میں لگانے کی فکر کریں. اسی کے ساتھ میں میرے دوستو اپنی مقامی محنت کو صحیح کرنا, اس لیے کہ وقت لگانے والا عملہ جو ضائع ہونے سے بچے گا وہ مقامی محنت کے صحیح اور قوی ہونے کے راستے سے ہی بچے گا. اچھی طرح سمجھے اس بات کو. مقامی ہماری مسجد کے اطراف کا جو مجمع ہے وہ ضائع ہونے سے اسی وقت میں بچ سکتا ہے جب ہماری مسجدوں کا کام صحیح ہو اور قوی ہو. اس کے بغیر وہ مجمع ضائع ہونے سے بچ ہی نہیں سکتا ہے. اس لیے کہ اس مجمع کو آپ کے صوبے کا مرکز وصول نہیں کر سکتا, اس مجمع کو آپ کے ملک کا مرکز وصول نہیں کر سکتا, اس مجمع کو صرف آپ کی مسجد وار جماعتی وصول کر سکتی ہے. کہ میں بات میری سمجھ میں آ رہی ہے, صحیح کہہ رہا ہوں غلط کہہ رہا ہوں؟ کون وصول کر سکتا ہے ان کو؟ صرف مسجد وار جماعت وصول کر سکتی ہے. اس لیے کہ مسجد وار جماعت کے ساتھ میں ان کی تعداد بھی ہے, ان کی نوعیت بھی ہے, ان کی کیا حالت ہے, وہ سب ان کے سامنے ہیں. وہ وصول کر سکتے ہیں, نہ ملک کا مرکز وصول کر سکتا ہے اور نہ صوبے کا مرکز ان کو وصول کر سکتا ہے. اس لیے مسجد وار جماعت کے کام کو صحیح کرنا اور اس کو طاقتور بنانا. اگر مسجد وار جماعت کا کام طاقتور بن گیا تو اس کا نفع یہ ہوگا کہ جتنے وقت لگا کر کے واپس آئیں گے, چاہے 3 دن لگا کر کے آئے, ہمارا وہ ساتھی ضائع نہیں ہوگا. چلا 4 مہینے تو آگے کی بات ہے, بیٹھے ہوئے لوگ 4.5-6 مہینے میں کام پر لگ جائیں گے. یہ پکی ٹکی باتیں میں آپ حضرات سے کر رہا ہوں. سارا بیٹھا ہوا مجمع 4-6 مہینے ہوتے ہوتے کام میں لگ جائے گا اگر مسجد کا کام صحیح ہو گیا. ہر آنے والی جماعت ہماری مسجدوں میں کام کرنے کے جذبے کو سیکھ کر واپس جائے گی. جتنے مسجد کے اطراف میں عوام اور خواص ہیں وہ چاروں ناچار کام میں لگنے پر مجبور ہو جائیں گے. یہ پکی ٹکی باتیں ہیں سیرت کی. جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کام کا رخ صحیح اور مضبوط ہوا ہے تو آپ دیکھو سارے خواص اور عوام کو اللہ تعالیٰ نے کام پر جمع فرما دیا. بڑے بڑے لوگ جو بھاگے بھاگے پھر رہے تھے اور جو یہ کہہ رہے تھے کہ ہم تو پہاڑ سے نیچے کود کر مر جائیں گے اور سمندر میں ڈوب کر کے مر جائیں گے, ایسے لوگوں کے گریبانوں کو پکڑ پکڑ اللہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کام میں جوڑ دیا ہے اور ان کے ذہنوں پر ایک چوٹ لگائی ہے کہ جہاں تم اپنی صلاحیتوں کو ضائع کر رہے ہو, وہ برباد کر رہے ہو, صلاحیتوں کے لگانے کی جگہ وہ ہے جہاں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی لگا رہے. آپ دیکھو حضرت اکرم آئے ہیں, حضرت ابو سفیان آئے ہیں, کویت جو ابن عبد الرزا آئے ہیں, صفان ابن عمیہ آئے ہیں, یہ سامرے ابن عاص آئے ہیں, یہ سارے بڑے بڑے لوگ ہیں جو آخر میں آئے ہیں کام کی ویزا بننے کے نتیجے میں آئے ہیں. اس میں میرے دوستوں محنت کا صحیح رخ اپنے قائم کرنا, اور اس کا صحیح رخ یہ ہے کہ آپ ہر مسجد کے اطراف میں جتنے گھر ہیں ان گھروں کو بھی آپ تقسیم کرو, اپنے ساتھیوں کو بھی تقسیم کرو. 200 گھر ہیں تو 50-50 گھر آپ جو ہے وہ تقسیم کر کے ساتھیوں کو تقسیم کر کے گھروں کو ان کے اوپر تقسیم کرو, اور تقسیم کر کے آپ ان کے اوپر محنت کا نظام قائم کرو. اگر آپ کے پاس میں 4 جماعتیں مسجدیں بنی تو 50-50 آدمی کی 50-50 گھروں کو آپ 4 جماعتوں پر تقسیم کرو. ہر جماعت 1 سے لے کر 50 تک کام کرے, دوسری جماعت 51 سے لے کر 100 تک کام کرے. اس طرح اپنے دائرے عمل میں ہر جماعت کام کرے اور کام کریں گے ہر جماعت, اس کو نفع سامنے آئے گا اور اس کو محنت کا نفع دکھے گا. سو ساتھیوں کی طبیعتیں کام پر چلے گی نہیں بلکہ کام پر دوڑے گی. اس کے لیے محنت کا یہ لوگ قائم کرنا, کیوں بھائی کرو گے بھائی؟ تو اس کے لیے سارے ساتھی اپنے گھروں کو بھی سب تقسیم کرو, ساتھیوں کو بھی تقسیم کر کے آپ کام شروع کرو, آپ کا کام آسان ہو جائے گا. اب اس کے اندر میں کام پر قابو پانے کے لیے روزانہ کم سے کم 2.5 گھنٹہ ہم کو فارغ کرنا ہے. کتنا فارغ کرنا ہے؟ 2.5 گھنٹہ فارغ کرنا ہے. جو کام روز ہوتا ہے وہ کام ہوتا ہے, آج کی عقل چھوڑ دیا وہ کام نہیں ہوتا, کھیل ہوتا ہے, اور کھیل پر اللہ کا کوئی وعدہ نہیں ہوتا. تو کام اس وقت بنے گا جب روزانہ 2.5 گھنٹے ہم فارغ کریں گے. کہ بھائی مسئلے میں اڑھائی گھنٹہ تک کون کون فارغ کرنے کے لیے تیار ہے, آدھ گھنٹے کی نیت کریں, اڑھائی گھنٹے سے کام شروع کریں. اب میرے دوستو اڑھائی گھنٹے میں ایک تو آپ کا وقتی تقاضے ہے, دوسرا دائمی تقاضا ہے. دائمی تقاضا ہر گھر ہر فرد سے ملنا ہے. یہ کیا ہے؟ یہ دائمی تقاضا ہے, روز کرنے کا کام ہے. کچھ وقتی تقاضے ہماری محنت پہ ہیں, کوئی بیمار ہے اس کی عیادت کرنا ہے, کوئی میت ہو گئی اس کی تعزیت کرنا ہے, کوئی اللہ کے راستے میں گیا ہے اس کے گھر والوں کی دیکھ بھال کرنا ہے, کوئی جماعت نکلنے والی ہے اس کو وصول کرنا ہے, اس کو روانگی کی بات سمجھانا ہے, کوئی بات واپس آ رہی ہے اس کا استقبال کرنا ہے. جو ہماری طرف گیا میں 11:30 تک بات کروں گا ان شاء اللہ. تو کوئی جماعت نکل رہی ہے واپس آ رہی ہے اس کا استقبال کرنا ہے اور اس کی کارگزاری سننا ہے, اور جو کمی کوتاہی ہے اس کو محبت سے ان کو سمجھانا ہے. اسی کے ساتھ کے اندر میں یہ ساتھ کوئی جماعت اپنی مسجد میں آئی ہے کمزور ہے تو اپنے ساتھیوں کو ان کے ساتھ لگ کر کے ان کو کام سکھانا ہے, اور اگر مضبوط جماعت ہے تو اپنی مسجد کے تقاضے مضبوط جماعت کے ذریعے سے پورے کروانا ہے, اور سارے ساتھیوں کو ان سارے تقاضوں پر استعمال کرنا ہے تاکہ سارے ساتھی کام کے بنے. کام دو چار پانچ آدمیوں کے ہاتھ میں نہیں ہونا چاہیے, نہیں تو دو چار پانچ آدمی کوئی عذر آ گیا یا نقل مکانی ہو گئی تو مسجد کا کام ضائع ہو جائے گا. اس لیے کام پورے عملے کے ہاتھ میں ہونا چاہیے, اور اس وقت میں ہوگا جب سارے عملے کو ہم سارے تقاضوں پر استعمال کریں گے تو ہر آدمی کام کا بنے گا اور کام محفوظ ہو جائے گا اور کام ترقی کر لے گا. تو اس کے لیے وقتی تقاضے بھی پورے کرنے ہیں, دائمی تقاضے بھی پورے کرنے ہیں. اس کے لیے ایک ہی راستہ ہے کہ 2.5 گھنٹہ روزانہ کم سے کم فارغ کرنا ہے, جو میں کرنے کے لیے تیار ہے, اور یہ سارے کام آپس کے مشورے سے کرنا ہے. ہمارے کام کی بنیاد مشورہ ہے. مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ نے کام کی تین بنیادیں بتائی ہے کہ اگر یہ تین بنیادیں محفوظ ہے تو کام محفوظ ہے, ورنہ کام بھی خطرے میں ہے اور کام کرنے والے بھی خطرے میں ہیں. پہلی بنیاد مشورہ ہے, مشورہ صحیح ہونا چاہیے. آرڈر سے کام نہیں چلے گا, منمانی سے کام نہیں چلے گا, آپس کے مشورے سے کام چلے گا. مشورہ صحیح ہونا چاہیے, اور اس مشورے میں محلے کی ساری برادریاں شریک ہونی چاہیے, کسی ایک برادری کی حکمرانی نہیں ہونی چاہیے بلکہ سب کا تعاون ایک دوسرے کے ساتھ ہونا چاہیے. اس لیے پہلی بنیاد مشورہ ہے. دوسری بنیاد اجتماعیت ہے, یہ سب کام پر مشتمل ہو, اس کا نام ہی اجتماعیت ہے. کام پر جمع ہونے کا نام اجتماعیت ہے. تیسری بنیاد اخلاص ہے. ہم اس محنت سے صرف اللہ چاہتے ہیں, آخرت چاہتے ہیں اور کچھ بھی نہیں چاہتے بس. اور اگر یہ تین بنیادیں کام میں ہیں تو کام بھی محفوظ ہے اور کام کرنے والے بھی محفوظ ہیں. اس کے لیے روزانہ اچھا مشورہ کرنا, وقتی تقاضوں کو بھی تقسیم کرنا, اور دائمی تقاضوں کو تو آپ جماعتیں اور علاقے کو تقسیم کر کے کر ہی چکے ہیں, آپ کا کام مشورہ آسان ہو جائے گا. اسی کے ساتھ روزانہ تیسرا کام جو کرنا ہے, 2.5 گھنٹے کی محنت میں ہر گھر ہر فرد سے ملنا ہے, اپنے دل کو صاف کر کے ملنا ہے ہر مسلمان سے. میں سارے مسلمانوں سے برا ہوں اور سارے مسلمان میرے سے اچھے ہیں, اس جذبے کے ساتھ ہر مسلمان سے ملنا ہے. پہلے ایمان کی بات کرنی ہے, دین میں کامیابی دے دین میں ناکامی کی بات کرنی ہے, آخرت کی بات کرنی ہے, اور اس کے بعد 4 مہینے سے لے کر مسجد کے کسی نہ کسی عمل کے لیے ان کی تشکیل کرنی ہے. 2.5 گھنٹے کی محنت کس طریقے سے کرنی ہے؟ صرف تشکیل ہمارا کام نہیں ہے کہ تمہارا 3 دن کا کیا ہو گیا, تمہارا 6 دن کا کیا ہو گیا, تمہارا 4 مہینے کا کیا ہو گیا. صرف تشکیل نہیں ہے, یہ بنیادیں سمجھا کر تشکیل ہے. لوہا پہلے گرم ہوگا, اس کے بعد میں آپ جو چیز بنانا چاہے بن جائے گی. اس کے لیے اس طریقے سے اپنے 2.5 گھنٹے لگانا. روزانہ مسجد اور گھر کی تعلیم قابو میں لانا, مسجد کی تعلیم میں اپنے آپ کو پابند بنانا, عمل کی نیت سے محتاج سمجھ کر روزانہ پابندی کے ساتھ مسجد کی تعلیم میں بیٹھنا. جب مسجد کی تعلیم میں پابندی کے ساتھ بیٹھیں گے سنیں گے تو اللہ تعالیٰ ہمارے ایمانی پودے کو روز پانی پہنچائیں گے, وہ زندگیوں کا بگاڑ دور ہوگا وہ تعلیم کی برکت سے دور ہوگا, اور زندگیوں میں خوبیاں جو آئے گی وہ تعلیم کی برکت سے آئے گی. اس کے لیے تعلیم کے عمل کو پابندی کے ساتھ کرنا, اور جتنی مشاشت ہے اتنی دیر کرنا مجمع کی, اور اسی کے ساتھ اپنے گھر والوں میں محبت اور پیار سے گھر میں تعلیم زندہ کرنا. ہمارے گھروں میں جو بے دینی کی سوراخ ہے, اور جو بے دینی پوری دنیا میں طوفانی شکل میں آ رہی ہے, اس سے ہماری نسلوں کی حفاظت کا کوئی راستہ نہیں ہے سوائے گھر کی تعلیم کے. اسی سے ہماری اولادیں اور نسلیں بچ سکتی ہے, ورنہ غیر شعوری طور پر ہمارا پورا گھرانہ باطل سے متاثر ہوئے بغیر رہ نہیں سکتا ہے. اس کے لیے محبت اور پیار سے اپنے گھروں میں تعلیم شروع کرنا, جتنی مشاجر اتنی دیر کرنا اور جتنی مشاجر بڑھتی جائے ایسا جو ہے وہ آگے بڑھنا, اس کے راستے سے گھر کی بےدینی اللہ ختم کر کے گھر میں دعوت کی, عبادت کی, تسبیح تلاوت کی, خدمت کی, بچوں کی تربیت کی اور آخرت کی فکر کی, یہ ساری فضا گھروں میں جو قائم ہوگی وہ تعلیم کی برکت سے قائم ہوگی. اس لیے میرے دوستو اپنے گھروں میں تعلیم کو زندہ کرنا, کیونکہ کون کون کریں گے تعلیم اپنے گھروں میں, پابندی کے ساتھ کرنا. اسی کے ساتھ ہفتہ واری گشت کے ذریعے سے ایسی فضا اپنے محلے میں بنانا کہ کوئی بھی مسلمان بالغ مرد اور عورت بے نمازی میں رہے. یہ ہمارے گشت کی بنیادوں میں سے ہے, نماز زندہ کرنا, 100% نماز زندہ ہونی چاہیے. اسی کے ساتھ گشت کے ذریعے سے ہر گشت سے جماعت نکلنی چاہیے, 3 دن ہے, چلہ ہے, 4 مہینہ ہے, یہ ساری چیزیں وجود میں آنی چاہیے, اس کے لیے گشت ہے. اس لیے قربانی کے ساتھ کرنا, اور پرانے ذمہ دار لوگ گشتوں میں جائیں, بچوں کو گشتوں میں بھیجنے کے بجائے اور نئے لوگوں کو بھیجنے کے بجائے پرانے گشتوں میں جائیں, گشت ایسا کریں کہ 100% نماز زندہ ہو جائے اور اسی کے ساتھ ہر گشت سے جماعتیں نکلیں. دوسرے گشت کے ذریعے سے ہر محلے میں جہاں پر مسجد ہے کام کی اجازت نہیں ہے, یا مسلمان ہے اور مسجد نہیں ہے, تو دوسرے گشت کے ذریعے سے وہاں پر مسجد وال جماعت وہاں کے لوگوں کو اپنے ساتھ 3 دن لے کر کے ان کو کام سمجھا کر مسجد وال جماعت بنانا, تاکہ کوئی بھی مسلمانوں کا محلہ بے دینی کے آنے سے بچ جائے اور اس کے راستے سے ہمارے محلوں میں بھی بے دینی نہ آئے. تو اس کے لیے دوسرے گشت کے ذریعے سے ہر محلے میں مسجد وال جماعت بنانا. اسی کے ساتھ میں میرے دوستو ہمارا کیلنڈر 27 دن کا, 30 دن کا نہیں, ہم اپنے دنیا کے کاموں کو صرف 27 دن کے لیے سوچیں گے. یہ کاموں کو کتنا دن میں پورا کریں گے؟ انشاءاللہ 27 دن میں پورا کریں گے. اپنے گھر کاروبار کے سارے تقاضوں کو پورا کرتے ہوئے ان اعمال کے ساتھ ہم 27 دن لگائیں گے. کیا لگائیں گے؟ 27 دن. باقی 3 دن اللہ کے راستے میں جائیں گے, اور صرف جائیں گے نہیں بلکہ اپنی جماعت بنا کر کے جائیں گے. کون کون جماعت بنا کر کے جائے گا 3 دن کی اپنی؟ اور جو نئے لوگ ہیں 3 دن نہیں جماعت بنا سکتے ہیں, اپنے ساتھ ایک دو آدمیوں کو نئے لے کر کے اپنے سرکل میں سے لے کر کے جائیں. تو 1-3 دن اللہ کے راستے میں پابندی کے ساتھ لگانا اور اپنی جماعت بنا کر کے جانا. اسی کے ساتھ میں 3 دن میں دو باتیں ہیں, 1 تو 3 دن میں وقت پورا لگانا. کیا کرنا 3 دن میں؟ وقت پورا لگانا. 3 دن میں کتنے گھنٹے ہوتے ہیں؟ 72 گھنٹے پورے لگانا. دوسرا, 72 گھنٹے میں اعمال پورے کرنا. تو 72 گھنٹے میں کرنے کے کام کیا ہے؟ کرنے کی پہلی بنیاد ہے کرنا اور بچنا. ہماری محنت میں جتنے انفرادی اجتماعی اعمال ہے وہ سارے اعمال کی پابندی کے ساتھ 3 دن بھی لگانا, چلہ بھی لگانا, 4 مہینہ بھی لگانا. بچنے کی جتنی چیزیں ہیں ان ساری چیزوں سے بچتے ہوئے اپنا 3 دن, چلہ, 4 مہینہ لگانا, یہ ہماری محنت کی سب سے پہلی بنیاد ہے. کرنے کے کام نہیں کیے, بچنے کی چیزوں سے نہیں بچے تو اندر میں کچھ بھی نہیں آئے گا, چلے میں بھی نہیں آئے گا, 3 دن میں بھی نہیں آئے گا. ثواب سے انکار نہیں ہو سکتا ہے کہ ثواب نہیں ملے گا, ثواب تو اللہ بہت دیں گے, لیکن جو مقصود ہے وہ حاصل نہیں ہوگا. اس کے لیے پہلی بنیاد ہے کرنا اور بچنا. دوسری بنیاد ہے جہاں ہماری جماعت جائے وہاں ایک ایک گھر, ایک ایک فرد کو اپنی محنت کا نشانہ بنا کر کے وہاں سے 4 مہینہ چلہ, 3 دن کی جماعت نکالنے کی محنت کے ساتھ یقین لگانا. کبھی نکلے گی کبھی نہیں نکلے گی, گھبرانا نہیں. محنت پوری کرنا یہ مقصود ہے, نتیجے کا نام کام نہیں ہے, محنت کا نام کام ہے. تو جماعت نکالنے کی محنت کے ساتھ 3 دن لگانا. تیسرا کام یہ کہ جس مسجد میں آپ گئے گی وہاں مسجد وار جماعت نہیں ہے, تو مسجد وار جماعت 3 دن وہاں کے لوگوں کو مانوس کر کے, قریب کر کے اپنے ساتھ اعمال میں مشغول کر کے کام بھی سکھاؤ, کام کا نحو بھی سکھاؤ, کام کا نفع بھی دکھاؤ, آخری دن میں ان کی جماعت بناؤ اور جماعت بنا کر کے وہاں سے نکلو. نہیں ہے تو بنانا, اور بنی ہوئی جماعت ہے تو اس کو کام پر اٹھانا. یہ دیکھنا ہے کہ اس مسجد وار جماعت میں کیا نہ ان کی کمزوری ہے. 2.5 گھنٹے کی محنت کا نظام ہی نہیں ہے, 3-4 مہینے گزر گئے, 3 دن کی جماعت ہی نہیں نکلی. تو جو کمزوری ہے اس کو دور کرنے کی فکر کے ساتھ 3 دن لگانا, دیکھنا کہ وقت لگائے وہ کتنے ہیں اور محنت پہ کتنے ہیں. بیٹھے ہوئے لوگوں کو دوبارہ کام میں کھڑا کرنے کی محنت کے ساتھ 3 دن لگانا. ہمارے ہر 3 دن میں, ہمارے ہر ضلع میں, ہمارے ہر 4 مہینے میں یہ چاروں کے تینوں بنیادیں زندہ ہونے کے ساتھ ہمارا وقت لگے گا تو اللہ ہم کو بنا دیں گے اور عالم کو بھی اللہ بنا دیں گے. ان 3 بنیادوں کو سامنے رکھ کر دن بھر اپنے آپ کو تھکاتے ہوئے رات کو اچھا وقت لے کر اللہ کے سامنے نماز میں, دعا میں اور آہوزاری میں لگنا, یہ 4th بنیاد ہے ہماری محنت کی. یہ دن کے بعد کی محنت ہوئی, رات کی محنت نہیں ہوئی تو جسم تیار ہوگا روح اس میں پڑے گی نہیں. روح پڑے گی وہ رات کے رونے سے اور رات کو اللہ کے سامنے آہوزاری کرنے سے. اس لیے کہ ہمارا پورا کام دعوت اور دعا ہے. یہ نقل و حرکت جو ہے ایک برتن ہے تو خالی برتن کی قیمت نہیں ہوتی. بسرلی کا بوتل ہے اس میں پانی نہیں ہے تو اس کی کوئی قیمت ہے, اور اگر اس میں پانی ہے تو 15 روپیہ ہے, دودھ ہے تو 50 روپیہ ہے, شہد ہے تو 500 روپیہ ہے, چاندی ہے تو 1000 روپیہ ہے, سونا ہے تو 2 لاکھ روپیہ ہے. زر کی قیمت مصروف کی وجہ سے ہوتی ہے. عربی میں کہتے ہیں کہ برتن کی قیمت اس کے اندر کی وجہ سے ہوتی ہے. تو ہماری اس نقل و حرکت کی قیمت, اس کی فضیلت, اس کی اہمیت اور اس کی طاقت دعوت اور دعا میں ہے. ہماری محنت میں دعوت اور دعا کا عنصر غالب ہونا چاہیے, لیکن جہالت کے ساتھ نہیں اور غفلت کے ساتھ نہیں, علم کے ساتھ اور ذکر کے ساتھ, بد اخلاقی کے ساتھ نہیں, اخلاق کے ساتھ, منمانی کے ساتھ نہیں, قربانی کے ساتھ. اس لیے کہ منمانی سے آدمی نہیں بنتا ہے, آدمی جو بنتا ہے وہ صرف قربانی سے بنتا ہے. اور قربانی کسی چیز کے چھوڑنے کا نام نہیں ہے, صرف اللہ کے حکم کو پورا کرنے کے لیے, دعوت کے تقاضوں کو پورا کرنے کے لیے اپنے راحت و آرام کو آگے پیچھے کرنا, اپنی دنیاوی تقاضوں کو آگے پیچھے کرنا, اس کا نام ہی قربانی ہے. اس قربانی پر اللہ روز ہدایت دیں گے, اللہ حلال روزی دیں گے اور اللہ تعالیٰ عافیت کے حالات پیدا کر دیں گے, زندگی کی الجھنوں کو ختم فرما دیں گے, جس سے ہماری دنیا بھی سنور جائے گی اور اللہ ہماری آخرت بھی اچھے سے اچھی سنور دیں گے اور ہزاروں انسانوں کی زندگیوں کے سنورنے کا اللہ ذریعہ بنائے. اسی کے ساتھ میرے دوستوں ریلوے والوں سے ہماری درخواست یہ ہے کہ جب اپنے مقام پر رہیں تو محنت کا یہ روح قائم کریں, اور جب اپنی ڈیوٹی پر رہیں تو اس میں دیکھیں کہ کام سے فارغ ہو گئے ہیں تو اس فارغ وقت کو کام میں لگائیں. قرآن پاک کی تلاوت ہے, تسبیح ہے, اس کے علاوہ اپنے پاس دینی کوئی کتاب نہیں ہے, تعلیم الاسلام ہے, مسائل اس میں سارے ضروریات زندگی کے مسائل ہیں, اس کو یاد کر رہے ہیں, فضائل کی کتاب لے لیا ہے اس کو پڑھ رہے ہیں. غرض یہ کہ اپنے اوقات کو ضائع کرنے کے بجائے انفرادی اوقات میں یہ کریں, گھر پر رہیں تو یہ محنت میں اپنے آپ کو شامل کریں, انشاءاللہ ہمارے کام کاج کے ساتھ اور کاروباری تقاضوں کے ساتھ اللہ ہماری زندگیوں کو سنوار دیں گے اور ہزار انسانوں کے سنوارنے کا ذریعہ بنائیں گے. کہ بھائی سارے اس کے لیے تیار ہیں, اللہ ہمارے لیے آسان کر دیں.